سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے قبلہ حسن صاحب سے انتہائی معذرت چاہتے ہوئے میں مجلس میں تشریف فرما ہیں. بہتر یہ تھا کہ ہم ان سے استفادہ کرتے. ہمارے عزیز ساتھی ہیں حوزہ علمی قوم کے، اور ماشاءاللہ اپنی بہترین خدمات یہاں اس مسجد میں انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ قبلہ صاحب کی اور آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. فضان محترم، آج آخری مجلس ہے، اور جو ہمارے آخری جو مطالب چند رہ گئے ہیں کوشش کرتے ہیں انہیں مختصر انداز سے بیان کریں. دان محترم، عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق ایک معجزہ اور ایک عجوبہ ہے کہ جس کی تشریح اور جس کی تفسیر سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے قرآن کی حقیقی تفسیر معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، چونکہ جناب سیدہ عدل قرآن ہیں، اہل بیت مساوی قرآن ہیں، لہذا ان کے کلام کی تفسیر بھی کوئی غیر معصوم نہیں کر سکتا. لیکن ظاہری طور پر جو چند چیزیں اذان گرامی سمجھ میں آتی ہیں، علماء کرام اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے اس کی تشریح و تبیین و تفسیر کرتے ہیں. تو اذان گرامی، عرض کیا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خطبے کے اندر افراد کی، معاشرے کے افراد کی، اس زمانے میں جو افراد تھے، اور تقریباً ہر زمانے میں اسی طرح سے افراد کی تقسیم رہی ہے، کسی بھی انقلاب کے لانے میں اور انقلاب کے آنے کے بعد معاشرے اسی طرح سے مختلف طبقات کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ نے اسے بیان فرمایا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا گروہ جو تقسیم کیا، پہلا گروہ بے خبر لوگوں کا ہے، نہ آگاہ اور بے خبر قسم کے لوگ، جن کی وجہ سے آل محمد علیہ السلام کا حق غصب ہوا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ حق جو جناب سیدہ کا غصب ہوا یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب ہوا، میں نے عرض کیا تھا یہ حق جناب سیدہ کا، میں یوں کہوں کہ جناب سیدہ کا حق نہیں تھا، یہ ہم جیسے انسانوں کا حق تھا کہ جناب سیدہ کے پاس ان کا حق جاتا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ان کے پاس جاتا، اور علی جیسا امام ہمارے اوپر حکومت کرتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہوتی، یہ انسانوں کا حق تھا کہ جو انسانوں کے حق کو چھینا گیا ہے، وائلا جناب زہرہ اور امیر المومنین کو نہ باغ فدق کی کوئی فکر تھی نہ اپنی حکومت کی کوئی فکر تھی۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد والے۔ لہذا جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے بے خبر لوگ کہ جو خبر نہیں رکھتے تھے کہ دشمن کیا سازش کر رہا ہے اور حکومت کس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے آل محمد علیہ السلام کے خلاف، لوگ بھول گئے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں جو فضائل بیان کیے تھے، لوگ بہت جلد بھول گئے، یا بھول گئے یا ایسا شو کرنے لگے جیسے ہم بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، جیسے ہم نے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنی۔ من اغضبہا فقط اغضب اللہ، جس نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ فاطمہ تو بذات منی، جیسے گویا ہم نے سنا ہی نہیں، سنا لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے ہم نے نہیں سنا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ بے خبر لوگ ہمیشہ دشمن کے اعلی کار بنتے ہیں، اور جب بن جاتے ہیں تو پھر جب حقائق ان کو یاد کروائے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی مزاج ہے انسانوں کا، ایسے کمزور نفسیات کے حامل اور کمزور مزاج کے انسان ہمیشہ اس طرح کے بہانے لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور جناب سیدہ کا خطبہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی، دوسری تقسیم جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی ہے، وہ دوست ہیں، وہ چاہنے والے ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو ایمان تو لے کر آئے، اسلام تو لے کر آئے، حق کو تو جانتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے، لیکن حق کے حصول میں اس شجاعت اور اس بہادری کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ دوسرے معنوں میں بزدل لوگ، دوسرا گروہ جو مسلمانوں کا اس زمانے میں موجود تھا، جن کی وجہ سے آل محمد کا حق غصب ہوا ہے اور آل محمد مظلوم واقع ہوئے، عزیزان گرامی وہ صاحبان ایمان بھی تھے، جو ظاہری طور پر جسے ہم کہیں صاحبان ایمان، صاحبان اسلام بھی تھے، حق کو جانتے بھی تھے کس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود حق کی نصرت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزدل تھے، جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حق کا ساتھ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو ان کی جان چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کا مال چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لہذا یہ ایک بزدل طبقہ عزیزان گرامی اس زمانے میں موجود رہا، اور اسی بزدل طبقے نے آل محمد علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مخاطب کر کے انہیں خطبہ فدق کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا معاشر النقیبہ، کون ہو تم لوگ؟ میرے پدر کی یادگاروں، میرے والد گرامی کی یادگاروں ہو تم، یعنی اصحاب ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہیں دیکھ کر لوگ رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم یادگار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ کر لوگ رسول کو یاد کرتے ہیں۔ اے میرے پدر کی یادگاروں، وعداد الملہ، اور اے دین کے مددگاروں، یعنی رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والوں سے بڑھ کر دین کا مددگار کون ہوگا؟ جناب سیدہ ان کو مخاطب کر رہی ہیں۔ وحضنت الاسلام، اور دین کی، اسلام کی حفاظت کرنے والوں، ما ھذہ الغمیزۃ فی حقی، تمہاری یہ سستی، تمہاری یہ کمزوری، تمہاری یہ بزدلی کیوں میرے حق میں روا ہوئی؟ تم تو میرے پدر کی یادگاریں ہو، تم تو اسلام کے محافظ ہو، تم تو دین کے مبلغ ہو، تمہیں تو سب سے پہلے میرے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے میرے حق میں کمزوری دکھائی ہے، بزدلی دکھائی ہے۔ وسنت و ان غلامتی، اے وہ لوگوں کے جو میرے حق کو، میرے اوپر ہونے والے مظالم کو دور کر سکتے تھے، لیکن تم لوگ میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تم لوگوں نے قیام نہ کیا۔ اما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المرء یحفظ فی ولدہ، کیا تم نے نہیں سنا تھا اے میرے بابا کے اصحاب اور میرے بابا کی یادگاروں، اے دین کے محافظوں، کیا تم نے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا تھا کہ المرء یحفظ فی ولدہ، کہ باپ کی حفاظت اور باپ کا اکرام اور تکریم اور احترام اس کے بچے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کی اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی محترم انسان کا اکرام کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے بچوں کا احترام کرتے ہو، اس کے بچے کا اکرام کرتے ہو، اس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہو، اس کے بچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ بڑا مکرم ہے، اس کا باپ بڑا احترام والا ہے، اور یہ اخلاق عمومی انسان بھی ہے، اور عرف عام میں بھی اس پریکٹس کو عام معاشروں کے اندر جاری کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی ہے کہ بچوں کی تکریم کر کے اصل میں باپ کی تکریم کی جاتی ہے۔ تو جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ رضان محترم، وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں قرآن کی آیت جب یہ نازل ہوئی ہے، جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح سے میرے حبیب رسول اللہ کو نہ پکارو، یہ نہ کہو محمد آ گئے، محمد چلے گئے، محمد آپ سے بات کرنی ہے، نہیں، کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی اذان گرامی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ آیت سنائی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کو حکم ہے۔ اس وقت میں جناب سیدہ نے اپنے بابا کو بابا کہنے کے بجائے کہا یا رسول اللہ، جب تیسری دفعہ کہا یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا اپنے بابا کو، ایک دفعہ رسالت امام مسترب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے میرے دل کا ٹکڑا، یہ آیت سارے مسلمانوں کے لیے جز آپ کے لیے، آپ نے رسول اللہ نہیں کہنا، گو کہ میں آپ کے لیے بھی رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے میرے دل کی ٹھنڈک، جب آپ مجھے بابا کہتی ہیں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب آپ مجھے بابا کہتی ہیں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرے دل کو ٹھنڈا کرو. اور یاد رکھنا، نہ صرف میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ فاطمہ مجھے رسول اللہ نہ کہے بابا کہے. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. اب تصور فرمائے جانے گرامی کہ یہ احترام تھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جناب سیدہ کا، اور اس دختر یگانہ کے ساتھ جانے گرامی کیا مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. جس بیٹی کے اوپر باپ نے کبھی اونچی آواز میں کبھی بات نہ کی ہو، کبھی بات نہ کی، جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کائنات تھی اذان گرامی، کل کائنات تھی. رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کی دنیا، یہ میں پوری جرات سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اذان گرامی، سب کچھ وابستہ تھا جناب سیدہ سے. دین بھی اور دنیا بھی، دنیا میں ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی اولاد تھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ جناب سیدہ تھی. اور رسول اللہ کا دین، رسالت اور رسول اللہ کے قلب اتھر کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب، وہ سب کی سب وابستہ تھی جناب فاطمۃ الزہرا سے، ان کے گھرانے سے، ان کی اولاد سے. یعنی سارا کا سارا دین وابستہ تھا جناب سیدہ سے. تو اس بیٹی کے ساتھ کیا ہوا جانے گرامی؟ صرف 75 دن کے بعد، 10 دن کے بعد رسالت امام کی وفات کے بعد حق فدق چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا. تو فرماتی ہیں کہ وَلَكُمْ طَاقَ بِمَا أُحَاوِلُ وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ وَأُزَاوِلُ، جبکہ تم لوگ طاقت رکھتے تھے، اے میری پدر کی یادگاروں، اے اصحاب رسول، میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تم لوگ دور کر سکتے تھے، مجھے پروٹیکٹ کر سکتے تھے، میرا تحفظ کر سکتے تھے، میرے حقوق کو واپس دلوا سکتے تھے، لیکن تم لوگوں نے میرا حق واپس نہیں دلوایا. زانی گرامی، یہ تاریخ ہے، آپ دیکھو تاریخ. یہ معاشرے کا ایک گروہ تھا کہ جو حق کو پہچانتا تھا، ایمان بھی رکھتا تھا، ساری چیزیں جانتا تھا، لیکن حق کی نصرت کے لیے کوئی فداکاری کرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا. میں یہاں پر عرض کروں گا جناب سیدہ کے ماننے والوں سے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں سے، دیکھیں یاد رکھیے گا اس بات کو کہ دین قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، آل محمد کا مکتب قربانی مانگتا ہے. آل محمد کا ماننے والا اگر کوئی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو اسے یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اسے یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اسے یہ مذہب چھوڑ دینا چاہیے. زانی گرامی، اسی لیے ہمارے مکتب کے اندر شہادت کو سعادت سمجھا گیا ہے. ہمارا ہر امام شہید ہے، ہمارے کتنے امام اسیر ہیں، ہمارے ہر امام کو یا شمشیر سے قتل کیا گیا یا زہر سے مسموم کیا گیا. زانی محترم، یہ تاریخ ہے آپ کے آئمہ علیہ السلام کی، کربلا کی تاریخ، اور کربلا کے اوپر ہونے والے وہ جو واقعات ہیں اور جو مظالم ہیں، اگر تمام دنیا کی مظالم کو جمع کیا جائے تو واقعی کربلا بنتا ہے. اور کیوں آپ ہر سال محرم مناتے ہو، بلکہ پورے سال امام حسین کو یاد کرتے ہو، اور جب بھی حسین کا تذکرہ آتا ہے، حسین کے مصائب پڑے جاتے ہیں، ہر ہر مصیبت پر آپ آنسو بہاتے ہو. اذان گرامی، وہ مصائب ہی ایسے ہیں. آل محمد کے اوپر کیا مظالم نہیں ٹوٹے، کیا مصائب نہیں ٹوٹے. آل محمد کے اوپر اذان گرامی بہت ظلم و ستم ہوا ہے، لہذا جب ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے ظلم و ستم کے لیے، ہمیں بھی راستہ نہیں چھوڑنا چاہے کتنا ظلم ہو جائے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور خدا نہ کرے کہ دشمن آپ کے اوپر کوئی گزند لا سکے، اور اللہ تعالی ہماری قوم کو اور ہمارے دین کو محفوظ فرمائے۔ زانی گرامی، جناب سیدہ تیسرے قسم کے گروہ کو کہ جو جس نے حق سے، حق کی نصرت نہیں کی، اس کو بیان فرماتی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رفاہ طلب بے تقوی لوگ، عیاش، اسٹیٹس کو والے، پیسے والے، مرفع لوگ، کہ جو ہوتے بڑے نمازی ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوتی ہیں ان کی، مسجدیں میں ان کی ساری اسپلٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے نرم ملائم ان کے کارپیٹس ہوتے ہیں، بہت عالیشان مساجد ہوتی ہیں، سارے حاجی ہوتے ہیں وہاں پر، سب حاجی ہیں، اور بڑے صدقہ دینے والے، ڈونیشن دینے والے۔ یہ ایک طبقہ زانِ گرامی ہر دور میں موجود رہا ہے، لیکن یہ طبقہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت تک اسلام کے ساتھ ہوتا ہے جب تک دین ان کی دنیا کو خراب نہ کرے، ان کی دنیا دین کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑے، ان کے اموال، ان کی عیاشیاں، ان کا اسٹیٹس، ان کا مستقبل، ان کے بچوں کا مستقبل دین کی وجہ سے کہیں خطرے میں نہ پڑے، تب تک بہت دیندار ہیں، تب تک یہ بڑے انقلابی ہیں، دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار بھی یہ ہوتے ہیں، اور اکثر دین کے بڑے بڑے مراکز جو ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، چونکہ پیسے والے ہوتے ہیں نا، لہذا اکثر جگہوں کے آپ کو زانِ گرامی مراکز اپنے ہاتھ میں رکھنے والے ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے، مرفع لوگ۔ لیکن یہ لوگ کبھی بھی زانِ گرامی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور اسے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ دشمنوں پر، ان کے اوپر ظلم و ستم کے بانیوں کے اوپر لعنت، اور محمد و آل محمد بلند در تلوار،
اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔
میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ الناس عبید الدنیا، لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، آخرت کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے۔ الناس عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر لقلقہ لسان سے زیادہ کچھ نہیں، ہر جگہ دین کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ والدین لائق علی السنتہم، تیسرے امام ارشاد فرما رہے ہیں، سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں، یحوطونہ ما درت معایشہم، ان کی زبان پر دین کا لفظ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ان کی معیشت خطرے میں نہ پڑ جائے، جب تک ان کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، ان کی دنیا خطرے میں نہ پڑ جائے، دین اور دینداری کا لبادہ انہوں نے اپنے اوپر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب انہیں نظر آتا ہے کہ بلائیں نازل ہونے والی ہیں تو پھر دین کا راستہ چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیتے۔ ہمارا امام حسین سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں، ہمارا علی سے کیا تعلق، ہمارا جناب سیدہ سے کیا تعلق؟ ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں بھائی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کیا لینا دینا خلافت و حکومت سے؟ بھائی فدق حکومت نے لے لیا تو جناب سیدہ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر علی کا ٹھیک ہے، رسول اللہ نے غدیر کے دن من کنت مولا فہذا علی مولا، کہہ کر وصیت فرمائی تھی. لیکن آج کے حالات جس طرح سے ہیں, اب چلو حکومت بدل گئی ہے, اب جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو اب لڑنا نہیں چاہیے بھائی, اب احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آل محمد اور ان کے چاہنے والے قلیل تعداد میں ہیں, ہمارا مفید مشورہ یہ ہے کہ انہیں قیام نہیں کرنا چاہیے. جناب سیدہ کو اس طرح سے رونا نہیں چاہیے. جناب سیدہ خطبہ دینے گئی تھی, بھائی اتنا طویل و عریض خطبہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب امام حسن امام حسین کو لے کر جناب زہرا دروازے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کر لوگوں کو غدیر کی یاد کرواتی ہیں, غدیر یاد دلاتی ہیں. تو جناب سیدہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ مفید مشورے ہیں جو اس زمانے کے لوگ دیا کرتے تھے, اور آج بھی ایسے مفید مشورے دینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ یہ دین کے ساتھ اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہ پڑے. لیکن اگر دنیا خطرے میں پڑے تو امام فرما رہے ہیں, سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ قلت دیانون, تو بہت کم دیندار باقی رہ جاتے ہیں, اکثر لوگ راستہ چھوڑ جاتے ہیں. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ دیکھو تم لوگ, خطبے کے اندر ارشاد فرما رہی ہیں, خطبہ فدق کے اندر ایک معجزہ ہے اعزان گرامی, خطبہ فدق اس میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ دیکھو تم اپنی عیش و عشرت میں مشغول تھے, لیکن میرا بابا جب دیکھتا تھا کہ دین کے اوپر کڑا وقت پڑا ہے, مشکل وقت پڑا ہے اور جنگ کی آگ بھڑکی ہے اس وقت میں, وقذف اخاہ فی لہواتہا, اس وقت میں میرا بابا میرے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب کو اس جنگ کی آگ کو بجھانے کے لیے بھیجتا تھا. میرا شوہر نامدار علی ابن ابی طالب اس آگ میں کودتا تھا اور اس وقت تک نہیں پلٹتا تھا جب تک کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ نہ دے, اور جب تک اس جنگ کی آگ کو بجھا نہ دے اس وقت تک علی پلٹتا نہیں تھا. یہ جناب سیدہ کے الفاظ ہیں جان گرا. علی لوٹتے تھے زخم کھا کر, علی قربانی کے لیے آمادہ ہوتے تھے, علی شہادت کے لیے جاتے تھے, علی اسیری کے لیے بھی جاتے تھے, علی ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ ہو کر جاتے تھے. اس وقت میں تم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, جب جنگ کی باری آتی تھی تمہارے پاس سو بہانے ہوتے تھے, کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. رسول اللہ جب جنگ کا اعلان کرتے تھے تم نظریں چراتے تھے, راستے بدل لیتے تھے, اور کبھی بیماری کا بہانہ, کبھی کاروبار کا بہانہ, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچہ بیمار, یہی سارے بہانے جو آج کل ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بھی یہی بہانے تھے. تو جناب سیدہ ارشاد فرما رہی, وقذف اخاہ لہواتہا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کی آگ کو بجھانے کے لیے, اس جنگ میں کودنے کے لیے میرے شوہر کو اور اپنے بھائی کو یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے. اس وقت میں جناب سیدہ فرماتی, وانتم فی رفاہیت من العیش, جبکہ تم ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے, علی میدان جنگ میں زخم کھا رہا ہے اور تم نرم بستروں پر سو رہے ہو, مزیدار دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو, وادعون فاکہون آمنون, امن و امان کے ساتھ مزیدار چیزیں تمہارے سامنے ہیں, لذیذ چیزیں تمہارے سامنے ہیں, بڑی عیش و عشرت کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو, تم لوگ امنیت میں ہو اور میرا شوہر نامدار میدان جنگ میں ہے. یہ خطبہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. فرماتی ہے, تتربصون بن الدوائر, اور تم لوگ اس بات کے منتظر تھے اس وقت بھی کہ علی اگر جنگ میں گئے ہیں, تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی اللہ کرے وہیں, یہ تمہارے دلوں میں خواہش تھی کہ علی لوٹ کر واپس نہ آئے تو بہت اچھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خوف تو یہی تھا نا کہ ظاہر ہے جو قربانیاں دیتا ہے تو وہی قیادت کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رسول اللہ کی وصیتیں الگ تھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، لہذا دل میں ایک پریشانی تھی کہ ہم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، علی میدان جنگ میں، اللہ کرے واپس ہی نہ آئیں علی، تتربصون بن الدوائر وتتوقفون الاخبار، اور تم لوگ نئی نئی خبروں کے منتظر تھے، ہاں بھائی کیا ہوا جنگ میں، بی بی سی لگایا، سی این این لگایا، خبریں سن رہے ہیں، اچھا یہ ہوا، اچھا علی کے ساتھ کیا ہوا، اچھا ابو ذر کدھر تھے، سلمان کدھر تھے، اہل بیت کے گھرانے کے اوپر کوئی نئی مصیبت آئی یا نہیں آئی، تم لوگ منتظر تھے، تم لوگ خبروں کے منتظر تھے، ایسی خبروں کے منتظر تھے، اللہ اکبر۔ جانے گرامی، فقط خبرنامہ سننے والا نہیں ہونا چاہیے بندے کو، یاد رکھیے گا کہ خبرنامہ سن کے اور کیا ہو جائے انسان، عملی طور پر میدان میں نہ اترے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جانے گرامی، خبریں اس لیے سننی چاہیے تاکہ اپنے وظیفے کا تعین کر سکو کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہاری شرعی ذمہ داری کیا ہے، تمہیں دشمن کے مقابلے میں کس طرح سے قیام کرنا ہے۔ اگر تم خبریں نہیں جانو گے تو تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا، لیکن صرف خبریں سننا، اور خبریں صرف اس وجہ سے سننا تاکہ ایک تو تمہارا ٹائم پاس ہو جائے، دوسرا تمہیں پتا چل جائے ہاں جی میں جس سے حسد کرتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وتنکسون عند النزال وتفرون من القتال، اور تم لوگ وہ ہو کہ جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، تم لوگ رسول اللہ کو چھوڑ دیتے تھے، تفرون من القتال، اور اس وقت جنگ سے تم بھاگتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اذان گرامی ارشاد فرمایا، اور چوتھا گروہ، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، چوتھا گروہ جناب سیدہ نے جو بیان فرمایا وہ ہیں تشنگان قدرت و حکومت۔ ایک گروہ اذان گرامی ایسا تھا جو مسلسل پلاننگ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت ہم نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے، یہ منتظران فرصت تھے، فرصت کے منتظر تھے کہ ہمیں فرصت ملے اور آل محمد سے ان کا حق غصب کریں اور حکومت اپنے ہاتھ میں لیں۔ لہذا یہ گروہ اذان گرامی اس زمانے موجود تھا، لہذا جب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت اپنے ہاتھ میں لیے، جناب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے تو میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال بڑے نام ہیں عالم اسلام کے، وہ آئے اور آ کر کہا کہ یا علی بیعت کرتے ہیں لیکن اس بنیاد پر، اس شرط پر کہ فلاں فلاں ملکوں کی حکومت آپ نے ہمیں دینی۔ علی نے جب یہ جملہ سنا تو سب سے پہلے تو چراغ بجھا دی، چراغ بجھا دی، اور کہا، پوچھا جب ان حضرات نے کہ چراغ کیوں بجھا دیے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کہا میں سمجھ رہا تھا کوئی تم دین کی، اسلام کی، قوم کی بات کرنے آئے ہو، جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ تم اپنی ذات کی بات کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ چراغ بیت المال کا ہے، بیت المال کا چراغ تمہاری ذات پر قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ تمہاری ذاتی میٹنگ ہے۔ وہیں سے سمجھ گئے کہ علی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، علی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس لیے علی کے مقابل میں جنگ جمل میں آئے اور اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ اذان گرامی، ایک خطرناک ترین جنگ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی ہے، اور ساری جنگیں اسی طرح سے۔ اذان گرامی، یہ وہ تشنگان قدرت تھے، یہ حکومت پرست تھے کہ جو مسلسل ان چیزوں کی تلاش میں تھے، اور آخری اذان گرامی جو جناب سیدہ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ خالص گروہ تھا آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے، جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے اذان گرامی حقیقی چاہنے والے اور مخلص تھے اور قربانی دینے والے تھے۔ ابو ذر جیسے، سلمان جیسے، مقداد جیسے، میسم جیسے، قمبر جیسے، لیکن یہ انگوش شمار لوگ تھے کہ جو قربانیاں دینے والے تھے. آپ مجھے بتائیں نازان گرامی، اگر میسم علی کی مذمت کر دیتے تو زندہ رہ جاتے نا، اگر ابو ذر علی کی ولایت کا دم بھرنا چھوڑ دیتے اور حکومت کے مقابلے میں سکوت اختیار کرتے تو ابو ذر کو جلاوطن ہونا پڑتا؟ ابو ذر کی اس طرح سے مظلومانہ شہادت ہوتی ربضہ کے صحرا کے اندر؟ اگر سلمان سرنڈر کر دیتے اور علی کی ولایت کا دم نہ بھرتے، علی کے ساتھ، سلمان کے ساتھ یہ مشکلات ہوتی؟ قمبر و میسم کے ساتھ یہ مشکلات ہوتی؟ اذان گرامی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے گا کہ حق ہمیشہ پیروز ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، چاہے قلیل تعداد اس کے ساتھ پوری تاریخ میں رہی ہو. اللہ نے ہمیشہ یہ وعدہ کیا ہے کہ حق کامیاب ہوگا اگرچہ کہ اس کے ساتھ ہمیشہ قلیل تعداد رہے. اور ذہن گرامی یہی قلیل تعداد پوری تاریخ کے اندر ساتھ ساتھ رہی، اور آج بھی آپ قلیل تعداد میں ہوں پوری دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے ذہن گرامی اس چراغ کو جلائے رکھا ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے گزر رہا ہے انشاءاللہ یہ چراغ اور زیادہ نورانی ہوتا چلا جائے گا. اور ذہن گرامی اس کی سب سے بڑی مثال آج 11 فروری ہے، انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کا دن ہے. 1979 میں آنے والا انقلاب آج 40 سال کا ہو گیا. امریکی سینیٹر نے کہا تھا کہ ایران کا انقلاب 40ویں سالگرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج الحمدللہ 40ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے ایران کے اندر، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکتب محمد والے محمد کی اس واحد حکومت کو الحمدللہ استقلال، آزادی اور سربلندی عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں اذان گرامی، پوری دنیا مل کر آل محمد کی اس واحد حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی. 40 سال تو گزر گئے نا، انقلاب سے پہلے کوششیں کی ہیں انہوں نے کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے، اس حکومت کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اقتصادی پابندیاں، سیاسی پابندیاں، ہر قسم کی پابندیاں انہوں نے لگا دی. میڈیا سارا دنیا کا اس انقلاب کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کی اس حکومت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. لیکن اذان گرامی، سال بہ سال اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو اور زیادہ مستحکم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مزید عزت عطا فرمائی ہے. تو اذان گرامی یاد رکھیے گا، اگر آپ حق کے لیے قیام کرو گے اللہ بھی آپ کی نصرت کرے گا. اس انقلاب سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، اور آل محمد نے ہمیں یہی سکھایا. اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اذان گرامی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ شہادت کے بعد بھی جناب سیدہ کو اپنی قبر اطہر میں چین نہیں آیا ہے. آپ دیکھیں نا، جناب سیدہ جب اس دنیا سے گئی ہیں نا، تو کیا کیا غم دل میں لے کر گئی ہیں. جناب سیدہ تو جانتی تھی نا میرے بعد علی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد میرے بیٹے حسن کے ساتھ کیا ہو، میرے بعد میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا. جناب سیدہ جانتی تھیں، اور یہی وجہ ہے اذان گرامی کہ راوی کہتا ہے کہ بہت ساری مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ روز عاشور جب میرا مولا حسین شہید ہو گیا اور ظالم خیمے لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے مولا حسین کا لباس لوٹنے کے لیے آئے، اس وقت میں ایک ملعون میرے مولا کی انگلی میں ایک انگوشتر دیکھتا ہے, ایک انگوٹھی دیکھتا ہے, اسے پسند آتی ہے, وہ انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے, اس سے انگوٹھی اترتی نہیں ہے عزاداروں, بس ایک دفعہ خنجر نکالتا ہے, عزاداروں مجھے معاف کرنا, اس انگوٹھی کو نکالنے کے لیے میرے مولا کی انگلی کاٹ دیتا ہے. راوی کہتا ہے اس وقت میں ایک دفعہ آسمان سے چند اماریاں اترتی ہیں, نورانی اماریاں اترتی ہیں, جب اماریاں زمین پر آتی ہیں راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک اماری میں کچھ انبیاء نازل ہوتے ہیں, آدم ہے, نوح ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, اور اس میں حسین کا نانا رسول اللہ بھی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, خاک کربلا اٹھا اٹھا کر سر میں ڈال رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے اوپر ماتم کر رہے ہیں. عزاداروں دوسری اماری جب اترتی ہے نا, چند بیبیاں ایک بیبی کو لے کر آگے بڑھتی ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, کہا یہ حوا ہے, یہ خدیجہ ہے, یہ آسیہ ہے, یہ مریم ہے, اور وہ بیوی کہ جو کبھی گرتی ہے, کبھی اٹھتی ہے, کبھی سر پیٹتی ہے, کبھی خاک کربلا سر میں ڈالتی ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے, کہا یہ مادر حسین زہرا ہے. زہرا جنت سے آئی ہے نا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, اور آ کر ایک دفعہ اپنے بیٹے کی لاش پر کہتی ہے بنیا قتلو کا معرفوق, بیٹا تجھے لوگوں نے پہچانا نہیں, بیٹا تجھے قتل کر ڈالا. زہرا کو عزاداروں اپنے مرقد میں بھی چین نہیں ہے نا. بڑی مستند روایت پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جب شام کے دربار میں جب بالکل سکوت طاری تھا, اس وقت حسین کی بیٹی ننی سکینہ ایک دفعہ بولنا شروع کرتی ہے, یزید سے مخاطب ہوتی ہے, او یزید کل رات میرے خواب میں میری دادی زہرا آئی ہے, میں نے خواب میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم محل ہے, ایک عظیم محل ہے, اس پر ایک مینار ہے جو یاقوت کا مینار ہے. ایک دفعہ اس محل کا دروازہ کھلتا ہے, میں نے دیکھا کہ چند بزرگ ہستیاں باہر نکلیں, آگے آگے غلام چل رہا ہے. میں نے اس غلام سے پوچھا غلام یہ کون بزرگ ہستیاں ہے, کہا بی بی آپ نے پہچانا نہیں, یہ پہلے آدم ہیں, دوسرے نوح ہیں, تیسرے ابراہیم ہیں, چوتھے موسیٰ ہے, پانچویں عیسیٰ ہے. بی بی سوال کرتی ہے اور وہ بزرگ کون ہستی ہے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, لگتا ہے سارے جہانوں کا غم اس بزرگ ہستی کے دل میں ہے. کہا بی بی پہچانا نہیں, یہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, آپ کے دادا رسول اللہ ہے. عزادارو بس بی بی فرماتی ہے, یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یزید میں اپنے نانا کے پاس گئی, نانا سے شکوا کرنا شروع کیا, نانا میرے بابا کو مار ڈالا گیا, نانا مجھے اسیر کر لیا گیا, نانا ہماری چادریں کھینچی گئی, نانا شیو نے مجھے بڑے تازیانے مارے, نانا نے مجھے گلے لگایا اور کہا بیٹی مجھے معلوم ہے. بس رسول اللہ نے گریا کرنا شروع کیا, انبیاء آگے بڑھ کر کہتے سکینہ بی بی آپ نے ہمارے سردار انبیاء رسول اللہ کے دل کو پارا پارا کر دیا, اب اس سے زیادہ فریاد نہ کیجیے, اس سے زیادہ گریا نہ کیجیے. بس بی بی فرماتی ہے اس کے بعد مجھے محل کے اندر لے جایا گیا, میں نے دیکھا چند بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چند بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. عزاداروں میں نے پوچھا, وہاں کنیزیں موجود تھی, میں نے پوچھا یہ کون بیویاں ہیں, کہا ایک حوا ہے، دوسری مریم ہے، تیسری آسیہ ہے، چوتھی خدیجہ ہے، کہا یہ بی بی کون ہے جن کو سب گھیرے ہوئے ہیں، جو خاک کربلا اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتی جاتی ہے، سر پیٹتی جاتی ہے، جن کے سامنے خون بھرا کرتا رکھا ہوا ہے۔ کہا بی بی پہچانا نہیں، یہ آپ کی دادی زہرا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں بی بی کہتی ہے کہ میں گئی اپنی دادی کے پاس، گئی دادی سے گلے ملی اور بیان کرنا شروع کیے، دادی میرے بابا کو مار ڈالا گیا، دادی مجھے شمر نے بڑے تازیانے مارے، دادی ہمارے خیمے جل گئے، دادی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ ایک دفعہ زہرا نے گلے لگایا، بیٹی میں جانتی ہوں میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہو گیا، بیٹی میں جانتی ہوں میرے بیٹے کو کسی نے کفن نہ دیا، کسی نے غسل نہ دیا، بیٹی میں جانتی ہوں تو یتیم ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام قلبین ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ ہماری یہ 5 روزہ مجالس اور 5 روزہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ نسل در نسل ہمیں جناب زہرا پر رونے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں مودت اور محبت آل محمد نصیب فرما، ہمیں آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ کے دشمنوں کو نابودی عطا فرما، بار الہ آل سعود کو نابودی عطا فرما، بار الہ جناب سیدہ کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، بار الہ بے گناہ اسیروں کو مخصوصاً مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرما، بار الہ نائجیریا میں شیخ ابراہیم زگزکی ان کی زوجہ محترمہ کو رہائی نصیب فرما، بحرین اور حجاز کے مومنین جو اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بار الہ جو دشمنوں کی قید میں ہیں داعش کی قید میں انہیں آزادی نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔